Untuk ceritakan saja teman di dalam pengalaman dia ya. Usai berdiri sendiri. Terus apa semua yang terlihat tadi dalam mereka dengan di इतना चीज पर शक्ति रही है और जब जब भी हम लोग इस मुल्क में मुलाकात होगी हजरत भगत से अमूर की तरफ हम लोग विजय शर्मा के रहते थे और न हजरत को या न मुझे किसी किस्म की अजनबीयत का एहसास होता था। उसके बाद इस्लामिक लॉ एकेडमी का क्या अमल में आए और उस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे थे, जिन हालात से गुजरना पड़ा, जिन मुश्किल से दो चार होना पड़ा, हर इदारे को इब्तदाई मराहल में कुछ न कुछ दुश्मनियों पेश आती है। उस वक्त अल्लाह को वहां में नवाज होने इदारे के इस्तेहकाम के लिए और इदारे की पुख्तगी के लिए जिन इसबाब को हमारे लिए अपने फजलो करम से मुहैया करवाया, उसमें से मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा समझ हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहिब दाऊद की बात है। उस वक्त इदारा बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में था, न कोई शोहरत और न मेरी अपनी कोई हैसियत इस वक्त है, उस वक्त थी। लेकिन हजरत जब जब भी मेरी तशरीफ में आते थे, इदारे का तज़किरा, इदारे की तरफ लोगों को मुतवज्जे करना, यहाँ तक कि उसकी तरफ जरा कि मौलाना इकराम का एक आम वजूद है, तो जहाँ जहाँ किसी में जाते थे औलमा का इज्तिमा होता था, उन इज्तिमात में भी हजरत हमेशा इदारे का जिक्र फरमाते थे और लोगों को इसकी तरह मुतवज्जे फरमाते थे। और जिन अकाबिर की खसूसी तवज्जो इस इदारे की तरफ रही है, जिन हजरात की दुआओं की बरकत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और जिन हजरात की मेरे वहाँ पर बहुत ज्यादा शफकतें रही हैं, उनमें से अपने संस्थाओं के हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहिब दामत बरकातुहु भी इस वक्त बाकी है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की हज के साथ, आफियत के साथ और आमा और तामा के साथ हजरत की उम्र में खूब बरकत फरमाए और अल्लाह का हम साहिब हम लोगों पर ताबीर खाई रखे। एक वक्त वो था कि तकरीबन 10-12 साल पहले हजरत मौलाना तशरीफ बावी हुई थी और हमारे मौलवी सुलेमान और मौलवी अबू बकर अरबी दोनों की किताबें शुरू करने वाले थे और उस वक्त हमारे लिए हुजूरी की इफ्तिताह वही हैसियत थी जो आज जी हमारे लिए बुखारी शरीफ की हैसियत है। और मैंने हजरत की खिदमत में अर्ज किया कि हजरत हम हुजूरी तक पहुंच गए हैं, आप तशरीफ लाए हैं तो आप हुजूरी को शुरू करना देगा। और मुझे याद है कि उस वक्त ये दोनों तालीम इलम हमारी अकेडमी के सबसे अहम चला वाले थे और और इस लोग अच्छा दिलाने से होंगे। हम वहाँ एक दूसरे से मिलन के अगले कमरे में ऊपर के हिस्से में रहते थे और हमने उसमें हुजूर शरीफ का इफ्तिता कराया था और वो शायद कैसेट के ऊपर रिकॉर्डिंग पर कहीं मौजूद नहीं होगा। आज हमारे लिए शहादत है कि गुज़िश्ता हफ्ते बुखारी शरीफ के सबक के शुरू होने के बाद उसने इत्तेफाक कि बुखारी शरीफ का मुकदमा आज सुबह के पहले घंटे में खत्म हुआ और अगर हमारी तशरीफ आवरी आज न होती तो दूसरे घंटे में बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस पढ़ी जाती। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे ये बहुत पुराने हिस्से और हमारे बुजुर्ग और हमारे मुश्किल और हमारे माँ की तशरीफ फरमाने को इस खुशी के पर यहाँ उसने इत्तेफाक से बगैर किसी प्रोग्राम को पहुंचा दिया और आज हमारे मदरसे के दौरे की बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस हजरत से शुरू हो रही है। मैं हमें से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत बुखारी शरीफ के पहले हदीस पढ़कर बुखारी शरीफ को शुरू फरमाएं और हम इसदा को और हदीस शरीफ के तलबा को हजरत की जो सनद है उसकी बुखारी शरीफ की हमें इजाजत देना फरमाएं।
قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع أرقمة بن القاسم الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المعلمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے حضرت مولانا سلیم صاحب دامت برکاتہم کی محبت اور ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ جب بھی موقع ہوتا ہے اس ملک میں ہمارے سفر کا، تو وہ اس دینی ادارے میں ہم کو بلاتے ہیں اور ہم کو یہ موقع نصیب ہوتا ہے کہ ہم مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں. میری اپنی حیثیت بالکل ایک طالب علمانہ ہے. ہم لوگ جس کو علماء کہتے ہیں اس صف کے آدمی نہیں، علماء تو گزر چکے، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ، حجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پچھلے بھی چند سال پہلے یہاں تشریف لائے تھے، وہ بیچارے اپنی ہر تقریر میں شعر فرمایا کرتے تھے کہ نقل ارشادات مرشد می کنم، کہ میں تو اپنے مرشد اپنے اساتذہ کی باتوں کی نقل کرتا ہوں. آنچ مردم می کند بوزینا، ہم آدمی جو کچھ کرتا ہے بندر اس کی نقل کرتا ہے، ہم لوگ صرف ناقل ہیں. کچھ باتیں اساتذہ سے سنی، کچھ کتابوں میں پڑھی، اس میں سے کچھ یاد رہی کچھ نہیں یاد رہی، تو وہی بات ہم عرض کرتے ہیں. اس وقت میرے دوستو پوری انسانیت تباہی کے راستے پر ہے، اور میرا اور آپ کا یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ انسانیت کی نجات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہی میں ہے. اس لیے ہم جہاں کہیں جائیں، جہاں کہیں رہیں، ہمارا فرض منصبی یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور جس درسگاہ میں یہ تعلیم کا انتظام ہو اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو وابستہ رکھیں. اس میں ہماری اپنی سعادت ہے. اگر ہم نے ان اداروں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کیا اور اس کی ترقی میں کوشاں نہیں ہوئے، تو ہماری بہت بڑی کوتاہی ہوگی. علماء جو ہیں وہ بقول حضرت مولانا علی میاں صاحب کے کہ یہ زمین کا نمک ہے. نمک اگر کھانے میں نہیں ہوتا تو نمک کے بغیر کھانا پھیکا معلوم ہوتا ہے، کہ علماء کے بغیر امت کی زندگی پھیکی پھیکی ہوتی ہے. اور علماء کا یہ فرض منصبی ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرض کو پورا کریں، حالات کا احساس کریں. تو مجھے جب بھی ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں، اور میں نے حضرت مولانا سے پہلے بھی ملاقات کی، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں مولانا کی بڑی محبت ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کے قلوب میں محبتیں پیدا فرما دیتے ہیں، تو ہم ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں ابھی بھی کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو عافیت و صحت عطا فرمائے، اور اللہ ان سے خوب دین کا کام دے اس ملک میں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی برکت سے آہستہ 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 ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے، جو مدرسہ بالکل ابتدائی درجات میں تھے، نور الرضا کے سبق یا قدوری پڑھا رہے تھے، اب اس سال ہم بخاری شریف تک پہنچے. اللہ تعالیٰ کا فضل، ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سعادت ہمارے لیے مقدر فرمائی، میرے تو بالکل ذہن میں بھی نہیں تھا، اور بلکہ دل میں ایسا تھا کہ اس وقت شاید اس سفر میں لیسٹر جانا نہیں ہوگا، لیکن اتفاق کی بات ہوئی کہ مولانا فلٹن پرسوں تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، وہاں سے گزرنا ہی ہے، راستہ ہی ہے. تو میں نے کہا بہت اچھا بھائی، ہمارے علماء و طلباء سے میری ملاقات ہو جائے گی، اور یہ میرے خیال میں بھی نہیں تھا کہ بخاری شریف کا یہ سبق اس وقت پڑھنا ہے یا اس سبق میں شرکت کرنی ہے, لیکن جب حضرت نے فرمایا تو میں اپنی سعادت سمجھ کر حاضر ہوا کہ کم سے کم بس اس وقت میں ہم شامل ہو جائیں, ورنہ ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ بخاری کا درس دیں. اس لیے کہ میں نے میرے آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ جو حضرت مولانا یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ سملت میں کام کرتے تھے حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر, تو وہاں سے بڑے اصرار کے بعد ان کو ڈاویل میں بخاری شریف کے لیے دعوت دی گئی, وہ انکار فرماتے رہے. لیکن جب بہت اصرار ہوا تو ڈاویل مدرسے میں حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے لیے تشریف لائے, تو ہم لوگ چھوٹے تھے, درمیانی کچھ کتابیں سوم کی پڑھ رہے تھے اس زمانے میں. تو جب اس وقت جب حضرت نے سبق اس جگہ پر بیٹھ کر شروع کیا جہاں شاہ صاحب بیٹھا کرتے تھے, تو میں نے دیکھا اب تک میرے سامنے منظر ہے کہ مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ زہر خطار رہنے لگے, بلکہ حضرت بن نوری اس جگہ پر بیٹھے بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ میری یہ ہمت کہاں ہو سکتی ہے کہ یوسف بن نوری انور شاہ کشمیری کی جگہ پر بیٹھ کر بخاری شریف پڑھے. بہت روئے مولانا اور یہ فرمایا کہ یہ ہمارے جیسے آدمیوں کا بخاری شریف کے سبق پڑھانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے. اب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا علم اور اتنا بڑا فاضل آدمی, لیکن ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے, ہم تو ان کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو. لیکن بہرحال ایک حدیث شریف کی کتاب ہے, تو ہم ایسے ہی برکت کے طور پر ہم نے یہ حدیث شریف ہم حاضر ہوئے اور یہ شروع کیا. مولانا نے جو حدیث شریف پڑھی ہے آپ نے, کیف کان عبد الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے مقدمے میں بہت سی باتیں حضرت سے سن لی ہوں گی کہ ان کا ذہن کیسا تھا, کیسے صاحب تقویٰ تھے. ترتیب بخاری شریف کی بھی عجیب و غریب ہے, عجیب ترتیب ہے. آپ کسی اور کتاب کو دیکھیں گے اس میں امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ جہاں کسی اور کا ذہن نہیں جاتا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن اس طرح منتقل ہوتا ہے. انہوں نے لوگ غور کرتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ باب باندھ دیا, کیف کان عبد الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی کتاب الطہارت سے, کوئی کتاب الایمان سے, کوئی کتاب احتشام بسنہ سے اپنی کتاب کو شروع فرماتے ہیں, اور امام بخاری شروع فرمائے کیف کان عبد الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے اس پر غور کیا اور وہ علماء اپنی شروحات میں لکھتے ہیں کہ اصل میں پورے دین کی بنیاد اور پورے دین کا جو مدار ہے وہ وحی پر ہے. دین کا بنیاد, دین کی بنیاد اور اس کا مدار وحی پر ہے. وحی کی حیثیت اگر ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر نبوت بھی سمجھ میں آتی ہے اور دوسری قرآن مجید کی اہمیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ وحی کو آدمی سمجھے, وحی کی تسلیم کرے کہ وحی ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو چونکہ پورے دین ہی ایک نظام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھانا تھا حدیث کے ذریعے سے, اس لیے انہوں نے سب سے پہلے کیف کان عبد الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کتاب کو شروع کروایا. اور یہ ہے, یہ بہت بڑا اشارہ ہے کہ وحی کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد آپ کو دین کی حقیقت سمجھنا چاہیے. جن لوگوں نے وحی کا انکار کیا تو وہ نبوت کو بھی نہیں مانتے, جیسے عرب کے مشرقین یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی جو کھانا کھاتا ہے اور یہ وہ پیغمبر کیسے بن سکتا ہے. ماں لہٰذا رسول یا کرو تام شیف الاسواق, ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے یہ رسول کھانا کھا رہے ہیں بازار میں چلتے پھرتے ہوئے کہہ رہے. لیکن صدیق اکبر کے سمجھ میں آ گئی تھی وحی کی بات, انہوں نے تصدیق فرمائی, تو اس تصدیق کی وجہ سے مقام صدیقیت پر وہ پہنچے. اور جو لوگ وحی کے انکار کرنے والے تھے وہ جوہود کی کیفیت میں ابو جہل جو ہے وہ اس کے مقام پر نیچے گرا ہو. اس لیے اصل بنیاد جو ہے دین کے مدار وحی پر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کیف کان عبد الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع فرمائی. وحی کا کیا معنی؟ وحی کا معنی لغت کے اندر ہے, لفظی ترجمہ وحی کا ہے الاشارت الخفیہ, پوشیدہ طور پر کسی چیز کا کسی کو اشارہ کرنا, اس کو وحی کہتے ہیں. یہ لغوی معنی ہے. آپ اگر لسان العرب کو اٹھا کر دیکھیں, آپ جوہری کو دیکھیں, دوسری کتابوں کو, اس میں یہی معنی لکھا ہے کہ پوشیدہ طور پر کسی چیز کا اشارہ. ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبدالرؤف صاحب, جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی, جو امتحان کے سالانہ پرچے میں جب طلبہ بیٹھ کر لکھتے تھے پرچے, تو بعض طالب لکھتے لکھتے بس وہ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں, تو حضرت یوں چکر لگا کے یہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی وحی کے انتظار میں تم بیٹھے ہو. یہ مولانا عبدالرؤف صاحب فرماتے, تو وہاں وحی کا مطلب یہ تھا کہ کسی کے اشارے کے کوئی ذرا اشارہ کرے. وہ بچے ہوتے ہیں نا ایسے لکھ کر دیکھتے ہیں, तो एक बच्चे ने लिखा, मैं देख रहा था, तो पर्ची छोटी सी लिखी और दूसरे को यूं करके फेंका। मेरी नजर थी कि कुछ लिख रहा है तो फेंकेगा, तो उसने, मैंने जाकर उसके हाथ में से पर्ची ली, तो उसने लिखा कि अनहू मैनोशे। वो जो सवाल में कोई अरबी का लफ्ज उसके समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको ऐसा फेंका। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये जब तर्जुमा उसका लिख देगा तो फिर इसको पकड़ूंगा। तो ये है वही, असल में इशारा है सबसे बात। वही के माने इशारा खफिया के हैं, वही का माना इल्हाम के हैं, वही का माना किताबत के हैं, लिखना। शेख साहब ने, शेख सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरतुल नबी की तीसरी जिल्द में वही के जो माने बयान किए, उसमें इस्तिशादन अशार भी लिखे हैं। आप देख लें सीरतुल नबी में, अल्लामा शिबली की जो सीरतुल नबी है उसकी जिल्द 47 जो है वो शेख साहब की लिखी हुई। तो शेख साहब ने उसमें लफ्ज वही की बहस में ये चीजें लिखी है, और उसमें हर लफ्ज के माने कि वही का एक माना ये आता है, वही का एक माना, फिर उसमें अरबी का अशार नकल किए हैं इस्तिशादन के, देखो ये अरब के फलाने शायर ने इस माने में लफ्ज वही को इस्तेमाल किया। अच्छा, कुरान मजीद में भी आप हजरात हफ्वाज हैं, तो आपको मालूम है तो वही के अल्फाज अलग अलग माने में इस्तेमाल हुए। अब मसलन ये आयत या इमाम बुखारी ने कमा, तो इसमें वही का वही शरीय माना है कि अल्लाह ताला का अपने पैगाम को किसी पैगंबर के जरिए से अपने किसी मुंतखब और मुस्तफा बंदे तक पहुंचाने का नाम वही शरी इस्तलाह में। लुगत के माने में तो सिर्फ इशारा खफिया है, लेकिन शरीयत में इसको कहते हैं। तो यहां वही वो है कि किसी जिब्राइल अमीन के जरिए से, फरिश्ते के जरिए से अल्लाह ताला जैसे अगले पैगंबरों पर वही भेजी, हमने आपको दी। वही का माना कुरान मजीद में किसी जगह इस्तेमाल हुआ इल्हाम के माने में, अवहैना इला उम्मे मूसा, कुरान मजीद में जगह पर आया अवहैना इला उम्मे मूसा, वहां साहेब जलाल ने अवहैना के साथ ब्रैकेट में लिख दिया है अलहमना। आप जलाल शरीफ खोलो, उसमें अवहैना का तर्जुमा साहेब जलाल ने अलहमना किया, तो मालूम हुआ कि यहां पर वही का माना वो नहीं है जो पैगंबरों के पास फरिश्ते वही लेकर आते हैं। कहीं अल्लाह ताला ने कहा वाहा रब के लन नहली, अवहा रब के लन नहल, अब शहर की मक्खी की, तो यह है फितरी रहनुमाई करने के माने में वही का लफ्ज इस्तेमाल हुआ इस आयत के अंदर। इन न शयातीन अल युहूना इला औलिया, क्या है ज़ुख़रफ अल-क़ौल ग़ुरूरा, या इस किस्म की आयत है कि ये शैतान अपने बाज दोस्तों को इशारा करते हैं और चिकनी चपड़ी बातें उनको समझाते हैं, तो वहां वही का माना था। अब शैतान के लफ्ज कुरान मजीद ही के अंदर लफ्ज वही, ये बात खास देखने की चीज होती है कि कुरान मजीद के बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिसके माने मुख्तलिफ आयात में मुख्तलिफ हैं। आप अगर मुफरदात इमाम राग़िब का पताला फरमाएं तो आपको अंदाजा होगा कि कई कई जगह पर मुसलमान अरबी माने बदलते रहते हैं। लफ्ज फितनतुन है, आप देखेंगे कुरान मजीद में कई जगह पर इस्तेमाल हुआ और मुख्तलिफ माने हैं। लफ्ज उम्मतुन के मुख्तलिफ माने हैं, हमीम के मुख्तलिफ माने हैं। एक तायलन से मैंने पूछा था कि भाई लफ्ज हमीम का क्या माना, तो उन्होंने कहा हमीम कहते हैं गर्म पानी को, इख्तसल न बीमा इन हमीम, हमने गर्म पानी से गुसल किया। मैंने कहा ला युसल हमीम हमीमा, उसमें क्या तर्जुमा करोगे, तो वो ऐसा देखने लगा, क्योंकि वो इस पर नजर नहीं है कि हमीम का माना पक्के दोस्त के भी आते हैं, और उसमें भी चूंकि गर्मजोशी होती है मोहब्बत की, इसलिए उसको हमीम कहा है, यानी मुनासिबती भी है एक लफ्ज की। खैर, तो मैं याद करना चाहता हूं कि लफ्ज वही के कई माने, लफ्ज वही के अलग अलग माने हैं, तो ये माने हर जगह हमें समझने चाहिए कि यहां कौन सा माना इस्तेमाल हुआ या कौन सा माना हुआ। फिर वही की शक्लें भी अलग अलग है, जैसे हदीस शरीफ में आप आगे जो पढ़ेंगे हदीस उसमें आपको पता चलेगा कि कभी वही जो है वो तो जिब्राइल अमीन बज़ाहिर तशरीफ लाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और किसी सहाबी की शक्ल में, जैसे दाहिया कलबी की शक्ल में तशरीफ लाए, कान तमस्सल तमस्सुल मलाइका के जरिए से कभी वही होती थी, कभी सलसलतुल जरस जैसे आगे की रिवायत में लिखा हुआ है कि घंटी की आवाज की तरह, और वही वो वही की शक्ल जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बोझ महसूस होती थी, बहुत तकलीफ की चीज होती थी, और वही जब आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर जो है मुतगयर हो जाया करता था, और आप पर एक किस्म का एक बोझ पड़ता था, हत्ता के सख्त सर्दियों के जमाने में वही की इस शक्ल पर आपके पेशानी मुबारक पर से पसीने की बूंदे टपकती थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत में ये लफ्ज आया है کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جبین ہو لے تو فسد ہر عقل. عرب لوگ تو اس جملے پر جھومتے ہیں, کتنی فصیح عبارت ہے. دیکھو امام بخاری کی جو حدیث ہے, حدیثیں ہیں بخاری شریف کی, اس میں میں آپ کو ایک اشارہ یہ چل کر دوں کہ یہ عربی ادب کے اعتبار سے بھی بہت بہت عمدہ کتاب ہے. یعنی ہم نے صرف, ہم تو تقریر کرتے ہیں اس میں تو کچھ مسائل بیان کرتے ہیں یا ایسے مسائل, لیکن ادبی اعتبار سے بھی حدیث شریف پر ہمیں نظر کرنی ہے. میں نے مصر کی چھپی ہوئی ایک کتاب دیکھی البلاغۃ النبویہ, تو اس میں بہت سی روایتوں کا ذکر کیا کر. دیکھو ان روایت کے الفاظ کو دیکھو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتی تو جواب میں کلیم, میں جواب میں کلیم دیا گیا ہوں. اس لفظ کو آپ غور کرو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھو. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے, اسی لیے آپ نے اگر مختارات پڑھی ہے تو مختارات میں شروع میں قرآن مجید کے ایک دو رکو دیے ہیں اور اس کے بعد حدیث عشق کو بیان کیا, اور ایک وہ روایت لائے ہیں فی بنی سعد. اگر آپ حضرات میں کسی نے مختارات پڑھی ہے تو وہ روایت اس لیے لائے ہیں تاکہ مولانا یہ بتائیں کہ دیکھو حدیث شریف کے الفاظ میں کتنی بلاغت ہے اور کتنی مٹھاس. اس روایت میں بھی یہ جو لفظ ہے اس کو انہوں نے لکھا ہے کہ جب عرب اس لفظ کو دیکھتے ہیں کہ جبین ہو فسد عرق, تو کہتے ہیں آپ کی پیشانی مبارک جو ہے وہ بہ رہے, اس میں ٹپکتے تھے اس میں موتی کے دانے کی طرح. اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ وحی جب نازل ہوتی تھی تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت گرانی ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کیفیت بدل جاتی تھی اور آپ ارشاد فرماتے تھے. اور کبھی کسی صحابی کے قدم پر ران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہوتا تھا, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ران ٹوٹی جا رہی. اگر اونٹ پر آپ سوار ہیں تو اس بوجھ کی وجہ سے اونٹ بیٹھ جاتا تھا. وحی کی کیفیت, تو ایک وحی کی کیفیت تو یہ ہوتی تھی, اور ایک وحی کی کیفیت ہے کہ فرشتے اپنی اصلی شکل میں بھی آتے تھے. ایک دو مرتبہ ایسا ہوا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور وہ اپنی اصلی شکل میں آئے, طرفین سے ڈرا ہوا اور کتنے پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حیبت تاری ہوئی. تو یہ بھی ایک وحی کی شکل تھی. اور رویا صادقہ جو ہے یہ بھی ایک وحی, سب سے پہلی جو شروعات ہوتی ہے وہ رویا صادقہ, سچے خواب. پیغمبروں کے خواب جھوٹے نہیں ہوا کرتے, وحی کی ابتدا وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خواب نظر آئے کہ جو مثل فلق صبح, بالکل صبح بالکل پوری حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی تھی. تو یہ کئی قسمیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 6-7 قسمیں لکھی ہیں اپنی کتاب میں, جو وحی کے اقسام یہ ہیں. بہرحال یہ وحی جو ہے ان لوگوں کے نزدیک اوپری چیز سب تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے وحی بھیجی. یہ تو وہی اسی انداز کی وحی ہے جیسے اس سے پہلے پیغمبر پر ہم نے حضرت نوح پر بھیجی, اس سے پہلے پیغمبر پر بھیجی. تو جو اہل کتاب ہے وہ تو واقف تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی. اللہ تعالیٰ کبھی کسی پیغمبر کے ساتھ کلام فرماتے ہیں, جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کبھی من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے کوئی بات ہوتی, کبھی اللہ تعالیٰ براہ راست, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اللہ تعالیٰ نے مخاطبت فرمائی شب معراج میں, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. تو اعزاز و نیاز کی باتیں ہوئی. تو علماء نے لکھا ہے کہ دوسرے پیغمبروں کو تو کبھی کبھی ایک ہی شکل ہوئی, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تکلیم ہوئی, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس انداز سے وحی آتی رہی کہ وحی کی تمام شکلیں آپ کے پاس تھی. من وراء حجاب بھی تھی, تکلم بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور فرشتے کے ذریعے سے ملک کو بھیج کر بھی, تمثل اصلی شکل میں بھی, اور وہ کسی انسان کی شکل میں آ کر بھی وحی بھیجی. تو وحی کی حقیقت ہماری جب سمجھ میں آ جاتی تھی, اور یہ سلسلہ تو جرس کی مثال تو ایک گھنٹی کی آواز. ہم اب تو خیر زمانہ بدل گیا, بہت ترقی ہو گئی. ہم لوگ جب ناول میں پڑھتے تھے تو پوسٹ آفس میں جاتے تھے تو وہاں اتنی چھوٹی سی چیز رکھی تھی, وہ ہمیشہ کھٹ 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 اس طرح آواز آتی رہی تھی. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے, تو کہ یہ ٹیلی گرام آتا ہے. اب میں اور آپ وہاں کھڑے ہیں پوسٹ ماسٹر کے سامنے, تو ہمیں تو کچھ پتا نہیں, لیکن پوسٹ ماسٹر اس آواز پر سے وہ لکھتا ہے کہ یہ ٹیلی فون آ رہا ہے. تو اس کو دیکھ کر ہمیں سمجھ میں آتا ہے, سلسلہ تو جرس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے. تو یہ ان لوگوں نے اب جب ایجاد کیا تو مجھے یہ حدیث سمجھ میں آتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایسا آگے کی روایت میں ہے, آپ جب پڑھیں گے تو ان شاء اللہ. تو میرے بھائیوں اس میں جو بیان فرمایا اوحینا الیک ما اوحینا الی نوح النبیین من بعد، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمایا کہ وحی کوئی نئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پر پہلی اتری، اس سے پہلے نبیوں پر بھی اتر چکی ہے، اس لیے اس میں جو لوگ اشکال کر رہے ہیں وہ بلا وجہ اشکال کرتے ہیں. دوسری روایت جو ہے وہ تو آپ حضرات نے پڑھی ہوئی ہے مشکات شریف، یہ جو روایت پڑھی گئی نمبر آنا رجنیات، یہ تو مشکات شریف میں بھی پہلی روایت ہی کسی یہ روایت مشکات میں آپ حضرات نے پڑھ لی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی بات شروع کی، ایک آیت دے کے کی، اس کے بعد فوراً ہی یہ روایت لائی تاکہ لوگوں کو بتایا کہ مصنف ہو یا پڑھنے والے ہوں یا معلم ہو، اس کو سب سے پہلے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی نیت کو درست کرے. سب سے پہلا کام پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو، لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو درست کرے. اسی لیے علامہ تقیق العید عبدالسلام ابن تقیق العید رحمۃ اللہ علیہ اور عبدالرحمٰن ابن مہدی ان حضرات نے کہا کہ یہ روایت حاضر روایت سلسل اسلام ہے، یہ سلسل اسلام ہے. اور مولانا منظور صاحب نے کھولا ہے اپنی کتاب میں، مولانا منظور صاحب کی کتاب جو ہے نا معارف الحدیث، اس کو ضرور دیکھا کیجیے. مولانا منظور صاحب نے حدیث شریف کی اتنی آسان لفظوں میں تشریح کی ہے کہ ہر معمولی پڑھا لکھا اس کو سمجھ جائے گا. بڑی خوبی کی بات ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم بخاری شریف پڑھ رہے ہیں تو اب ہمیں معارف الحدیث نہیں دیکھنی چاہیے. معارف الحدیث میں اس روایت میں مولانا لکھا کہ یہ جو عبدالرحمٰن ابن مہدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے سلسلہ اسلام ہے، تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا تین چیزوں کا مجموعہ، ایک ایمانیات اعتقادات، دوسرے ہیں اعمال، اور تیسرا اخلاص. جب تین چیزوں کا مجموعہ ہے تو یہ اخلاص والی روایت انما الاعمال بالنیات یہ ایک سلسلہ ہو گئے، یہ اسلام کا ایک سلسلہ ہے، یہ روایت دین کا ایک سلسلہ روایت ہے. اور بغیر حسن نیت کے، بغیر خلوص نیت کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عمل مقبول نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کی آیت نقل فرمائے مولانا نے معارف الحدیث میں، اس میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق کرنے والوں کی مثال قرآن مجید میں دی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ریا انہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، تو ان کا انفاق ایسا ہے کہ جیسے کسی پتھر کے اوپر جو چکنا ہو مٹی جمی ہے اور اس کے اوپر بارش برستی اور وہ دھل جاتی ہے، بس ان کا انفاق اس طرح ہے. بہت فصیح اور بلیغ الفاظ میں قرآن نے اس کا سمجھا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، حسن نیت جس کے اندر ہے، وہ بیرب وطن وہ ایک ٹیلے پر ایک زمین کے اوپر، تو وہ دگنا اس کا پھلتا ہے. کیونکہ زمین ہموار ہو، زمین اگر اچھی ہے، اور زمین ایسی نہیں کہ جو کسی چکنے پتھر پر ہو کہ پانی کے برسنے کی وجہ سے وہ چھت فوراً دھل جائے، اگر زمین ایسی ہے تو پھر اس میں سروہدگی ہوتی ہے، اس میں چیزیں اگتی ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو حسن نیت ہوگی، اخلاص ہوگا، اخلاص سے عمل میں بڑھوتری ہوگی، اور اخلاص میں اللہ تعالیٰ بہت ہی برکت عطا کرتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو کام بھی اخلاص کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس میں برکت عطا فرماتا ہے. حضرت مولانا عمر صاحب بہت اچھی مثالیں عام تقریروں میں بھی دیا کرتے تھے کہ بھائی ایک آدمی مکان بناتا ہے اور اس مکان میں کھڑکی رکھتا ہے اور وہ صرف اتنی نیت کرتا ہے کہ اچھی اچھی اس میں سے بہترین ہوا آئے گی، تو ہوا تو آئے گی لیکن اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا. لیکن اگر وہ اپنے مکان بنانے میں کہتے ہیں میں نے اس جانب کھڑکی اس لیے رکھی ہے کہ اذان کی آواز میں سنوں گا اور فوراً میں نماز لے جاؤں گا، تو کہا کہ اس نیت کی وجہ سے اس کو ہوا تو رکے گی نہیں. وہاں عمر صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس نے ایسی نیت کی تھی، اس نیت کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہوگا کہ کھڑکی میں سے صرف اذان کی آواز آئے گی، ہوا نہیں آئے گی، لیکن اس نیت کی بنیاد پر اس کی کھڑکی کے رکھنے پر اس کو ثواب ملے. یہ ہے اصل میں حسن نیت کی وجہ. بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ حسن نیت کی وجہ سے. تو طالب علموں کو کتاب پڑھنے سے پہلے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ حسن اپنی نیت کو درست کریں کہ ہم یہ کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ حدیثیں کیوں پڑھ رہے ہیں. ہم لوگوں میں اپنے آپ کو یہ کہلوائیں کہ ہم بچے عالم ہو گئے، ہم جو ہے امامت کے مستحق ہو گئے، ہم بہترین خطیب بن گئے، یا ہماری کوئی اور نیت ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ ہم کو اس روایت کو لازم نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنی نیت کو آپ درست کریں، پڑھنے والے درست کریں، پڑھانے والے درست کریں، اور جو بھی کوئی اتنے کم. اور اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ من اراد ان یصنف کتابا فلیبدأ بهذا الحدیث. جو آدمی چاہتا ہے کہ کوئی کتاب کی ابتدا کرے، کوئی کتاب لکھے، تو اس کو چاہے کہ سب سے پہلے یہ حدیث لکھے تاکہ اس کا ذہن منتقل ہو جائے کہ میں یہ کتاب شہرت کے لیے تو نہیں لکھ رہا، تمہیں میں ایک اچھی کتاب لکھوں گا, ساری دنیا میں جائے گی اور میرے بہت نیک نامی ہوگی. آدمی کا پہلا اپنے دل میں اور نیت کی درستگی کے اوپر میرے بھائیوں ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب بات فرمائی. انہوں نے کہا کہ ابتدائے عمل میں کبھی کبھی نیت خالص ہوتی ہے لیکن شیطان درمیان میں گڑبڑ کر دیتا ہے, اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنے اعمال کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ میں نے جس نیت سے ایک کام شروع کیا ہے میری خلوصیت ابھی تک ہے. بعض مرتبہ بہت خلوص سے کام ہم نے شروع کیا اور پھر لوگوں میں واہ واہ شروع ہو گئے, ماشاء اللہ مولانا بہت اچھا کام کر رہے ہیں مولانا, اور ہماری نیتوں میں ذرا گڑبڑ شروع ہو. اس لیے بزرگان نے دن میں خاص طور پر اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ جو خلوص نیت کی ذکر کیا گیا کہ انما اعمال بالنیات, اس کا تعلق یہ ہے کہ آدمی ابتدا کرے وہ بھی حسن نیت کے ساتھ اور اس کے بقا کی بھی محنت کہ اس کی نیت میں بقا ہو, کہ اس کی نیت میں کوئی گڑبڑ درمیان میں پیدا نہ ہو جائے. آخر تک جب تک آپ زندگی آخری مرحلے میں ہمیں اور آپ پہنچ جائیں ہمیں اپنی نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہماری نیتوں. یہ بہت بڑی بات لکھی ہے ہمارے بزرگوں کی کتابیں دیکھنے سے ہم کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ حضرات جو کمزوری کے پہلو ہیں اس پر نشاندہی کرتے ہیں کہ شیطان ہم کو کہاں کہاں بھٹکا دیتا. تو یہ روایت پر تو آپ نے بہت کلام سن لیا ہوگا مشکات شریف میں, انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, بڑے اچھے الفاظ بڑے پاکیزہ الفاظ. اور یہ مہاجر ام قیس مشہور ہیں, ان کی شان یہ عروج جو ہے اس روایت کا وہی ہے کہ وہ آئے تھے اسی لیے کہ ان کی شادی ہو جائے. تو یہ روایت آئے کہ بھائی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے وہ بھی ایک قسم کی ہجرت تھی. بعض لوگوں نے کہا کہ امام بخاری کا ایک اشارہ اس طرح بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ آگے عبارت میں پڑھیں گے جس میں الفاظ آئے ہیں کہ حب الیہ الخلاء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب قرار دی گئی, آپ کے قلب مبارک پر تنہائی پسند کی. وہ کہا یتحنس فی غار حرا یتحنس یتعبد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن تک آپ عبادت فرمایا کرتے تھے, اپنا گھر چھوڑ کر تشریف لے جاتے تھے حرا پر. تو کہا یہ بھی ایک قسم کی ہجرت تھی. عجیب مناسبتیں علماء پیدا کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حصول اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کچھ نہ کچھ ترک کرنا پڑتا ہے. آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں آپ نے اپنے والدین کو چھوڑا, اپنی راحت کو آپ بہترین بستروں میں سوتے ہوں گے اور آپ ایئر کنڈیشن کمروں میں, اب یہاں مدرسے کے کمرے میں, یہ بھی ایک قسم کی ہجرت. لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ آئے ہیں تو اس ہجرت پر آپ کو بہت بڑا ثواب ملے. آپ سمجھ رہے ہیں, طالب علموں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ ہم بھی چھوڑ کر آئے ہیں تو کس نیت سے آئے ہیں, ہمارا کیا مقصد ہے. اگر آپ نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے سفر کیا, اپنے والدین کو چھوڑا اور یہاں تشریف لائے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کا یہاں کا قیام اور آپ کی یہاں مصیبتوں کو برداشت کرنا اور یہاں کے کسی اونچ نیچ کے اس سے اپنے آپ کو گزار لینا, یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت باعث حاضر ہوگا. یہ کمال کی بات ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ آدمی صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کرے. ہمارے علوم میں آج کل زیادہ برکتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس وہ خلوص پیدا کرنے کے ذرائع کم ہو چکے ہیں, ہماری نیتوں میں وہ بات نہیں رہی. پرسوں میں ایک کتاب پرسوں نے کل شام ہی ایک کتاب دیکھ رہا تھا, حضرت مولانا علی میاں صاحب کے بارے میں ایک کتاب چھپی ہے, اس پر کسی شامی عالم کا مقدمہ ہے شیخ احمد قسطار وغیرہ اور دوسرے ایک عالم, انہوں نے اپنے یہاں کے ایک عالم کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دمشق میں ایک عالم تھے شیخ علی الدق, تو وہ ایک چھوٹی سی مسجد میں درس دیتے تھے لیکن ان کا درس اتنا مقبول تھا اور لوگ اتنے کھچ کھچ کے آتے تھے کہ بالکل کب سے لوگ آ جاتے تھے مسجد میں جگہ نہیں رہتی. وہ کانو ایک ستون الحصول علی الشوارع, حصیر کی جمع ہے حصول, یک ستون الحصول علی الشوارع, لوگ اپنی چٹائیاں لے کر آتے تھے اور روڈ پر اپنی چٹائیاں بچھاتے تھے. وہ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو آواز بھی نہیں سن سکتے تھے, شہر کو دور سے دیکھتے تھے. وہ کان دمو یعنی ہمیں رمین عیون ہی, اور ان کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپکتے تھے. تو ان کے کسی شاگرد نے ایک دن سبق کے بعد پوچھا کہ حضرت, ایک عالم نے پوچھا ان کو کہ نہ ہم بھی درست فی مساجد, ہم بھی سبق پڑھاتے ہیں, ہم بھی سبق مسجدوں میں بیٹھ کے سبق دیتے ہیں اور ہم حدیث اور تفسیر اور فقہ کا, لیکن ہمارے یہاں اتنا رجوع بھی نہیں ہے اور لوگ اس طرح مانتے نہیں, اس کی کیا وجہ ہے. تو وہ بےچارے شرمندہ ہوئے, خاموش رہے. پھر جب بہت اصرار کرنے لگے تو انہوں نے کہا تم نے بہت الحاق کیا, تو میں اب ایک بات کہتا ہوں. کہا سبق میں آنے سے پہلے, فجر سے پہلے میں روزانہ 10 پارے پڑھتا ہوں کہ اللہ میری زبان سے ایسی بات نکال کے امت کے لیے نفع بخشے. 10 پارے کل یوم انا اقرا قبل الفجر 10 اجزاء, اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خلوص عطا فرما اور میری زبان میں کیسی کیسی محنت کی. کل میں نے پڑھا اس کو, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہمارے علماء ہمارے ان مدرسوں میں پڑھانے والے ان مسجدوں کی چٹائیوں پر کیسا اللہ تعالیٰ نے, کتنے روشن ضمیر تھے یہ لوگ. یہ معمولی بات نہیں, آپ حضرات اتنے خوش نصیب ہیں کہ اپنی اس خوش نصیبی پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخاری شریف کے درس میں شامل ہونے کی سال توفیق دے, اللہ کا شکر ادا کیا. روزانہ 2 رکعت پڑھیں کہ اللہ کروڑوں انسان میں سے آپ نے ہم کو یہ توفیق بخشی کہ ہمیں بخاری شریف جیسی کتاب نہ پڑھ دیں. میرے دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کو نعمت سمجھو اور اس کی قدر کرو اور خلوص کے ساتھ روزانہ اللہ سے مانگو اور حدیث شریف کو یہ پڑھو کہ یہ زندگی تبدیل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. دیکھو حضرات صحابہ کچھ نہیں جانتے تھے, بالکل عامی انسان تھے, لیکن انہی صحابہ میں سے بڑے بڑے قاضی پیدا ہو گئے, بڑے حاکم پیدا ہو گئے, بڑے علماء پیدا ہو گئے اور میراث کے مسئلے بتانے پیدا ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی وجہ سے. ابھی جو اشعار پڑھے جا رہے تھے اس میں ایک شعر یہ پڑھا تھا کہ اس مدرسے کو نسبت ہے صفا کے ساتھ. یہ کون لوگ تھے اصحاب صفا؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنے آپ کو ڈال دیا. نہ ان کے لیے کوئی بورڈنگ تھی, نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام, نہ مطبخ تھا, نہ چائے کا انتظام تھا. کبھی کبھی بعض صحابہ خوشے لا کر لٹکایا کرتے تھے, اس میں سے 2-2 کھجوریں وہ لوگ بےچارے کھاتے تھے اور ان کا کام سارے دن یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے تھے. یہ اصحاب صفا تھے, وہی ہمارا سب سے پہلا مدرسہ ہے اور وہیں سے ہم چل رہے ہیں. آج بھی الحمدللہ اس صفا کی جگہ پر لوگ 24 گھنٹے قرآن شریف ہی پڑھتے رہتے ہیں. جب دیکھو وہ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں, قرآن شریف پڑھتے ہیں. مدرسہ اب تک وہی قائم ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس مدرسے کی نسبت اس صفا کے ساتھ ہے. تو پھر اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ وہ کیسے لوگ تھے. انہوں نے کبھی کوئی ہڑتال نہیں کی, انہوں نے کسی کوئی شکایت نہیں کی صاحب ہمارے کمرے میں پنکھے نہیں ہیں. حضرت واضح صحابہ غالب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ تو ہمیں اتنی بھوک لگتی تھی کہ ہم بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان تو مرغی کی بیماری ہے. مرغی کی بیماری ہوتی ہے تو آدمی کو پھیپھڑا جسے کہتے ہیں, آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے, منہ میں سے جھاگ نکلتی ہے. تو عرب لوگ یہاں قدم رکھا کرتے تھے اس بیمار آدمی پر کہ کوئی علاج تھا ان کا کہ رگ دبتی تھی. تو کہتے تھے کہ لوگ ہمارے گردانوں پر قدم رکھتے تھے, وما بھی الل جو وما بھی الل جو, مجھے بھوک کے علاوہ کوئی بیماری نہیں تھی. لیکن کوئی شکوا نہیں, کوئی ہڑتال نہیں کی انہوں نے. رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اپلیکیشن لے کر درخواست لے کر نہیں گئے کہ صاحب یہ اتنی تو ہم لوگ چلے جائیں گے سب, ایسا نہیں ہوا. یہ تو اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کی رضامندی کے خاطر اصحاب صفا, بس اسی انداز میں ہمیں رہنا ہے, ہمیں اسی انداز میں مدرسوں میں رہنا ہے. اسی جتنا جتنی مشقتیں برداشت کریں گے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ مجھے یاد ہے تبلیغ امیر جب تبدیل, انہوں نے کہا دین کے کام کے لیے اور علم کے لیے جتنا آدمی مشقت برداشت کرتا ہے اس کے علم میں اتنا نور پیدا ہوتا ہے. جتنی سہولت پسندی آپ میں اختیار کریں گے اتنی کمی پیدا ہوگی, جتنی مشقتیں ہوگی. حضرت صحابہ نے جیسی مشقتیں اٹھا, یعنی آپ اندازہ لگاؤ اس کا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کسی جگہ, یا آپ کے اساتذہ نے آپ کو سنایا ہوگا کہ وہ بعض صحابہ کے پاس جاتے تھے, ان کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فلانی حدیث ہی بیان کرتے ہیں. اب ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور گھر تک جاتے تھے تو معلوم ہوتا ہے وہ آرام فرما رہے ہیں, تو وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے اور دہلیز کے اوپر اپنی چادر بچھا کر وہ لیٹ جاتے تھے اور ہوا کی وجہ سے غبار ان کے چہرے پر اٹھتا رہتا, لیکن اس گرمی کے تھپیڑے میں وہ دروازے پر پڑے رہتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ حبر الما, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعا فرمائے اللہ فہیم الکتاب, یا اللہ ان کو کتاب کی سمجھ عطا فرما, ان کو علم کی برکت عطا فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت خوش تھے. عبداللہ ابن عباس اتنا خیال فرماتے تھے کہ نہیں میں اپنے استاد کی نیند میں خلل نہیں ڈال. جب وہ دروازہ کھول کر دیکھتے تھے تو ان کا یا ابن عم رسول اللہ, اے اللہ کے چچا کے بیٹے آپ کیسے تشریف لائے اور آپ اس طرح یہاں. انہوں نے کہا مجھے آپ سے ایک حدیث معلوم کرتی, کہا آپ نے ہم کو بلا لیا ہوتا ہم تو آپ کے گھر آ جاتے. لوگ جانتے تھے کہ سید ہیں, سادات میں سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو نسبت ہے. تو کہا آپ اگر, انہوں نے کہا نہیں علم ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو وہاں بلایا جائے, علم کے لیے جایا جاتا ہے. علم کے کتنی عجیب بات. اور ان کے بارے میں لکھا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, اتنے بڑے زبردست ذہین آدمی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ نسبت. لیکن حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی تھے, جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو عبداللہ بن عباس ان کے رکاب کو تھام کر غلاموں کی طرح, کان یقوم امامہ مثل العبد, یہ جملہ ہے, یہ غلاموں کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. وہ بیچارے گھبرا کر کہتے ہیں ابن عباس تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ایسا حکم کیا گیا کہ ہم اپنے بڑوں کے اس طرح اکرام کریں, ہمارے خاندان کی, ہمارے بڑوں کی ہم کو یہ نصیحت. عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں ہمیں یہ حکم فرمایا گیا, امیرنا ان نکرم کبرانا, ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنے بڑوں کا اس طرح اکرام کریں. اس لیے عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ گھوڑے کی رکاب تھام کر غلام کی طرح کھڑا رہتے تھے زید بن ثابت کے ساتھ. یہ ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اپنا ہاتھ بڑھائیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا ہاتھ بڑھایا تو زید بن ثابت نے اس کو ان کو بوسا دیا اور کہا ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم آل رسول کے ساتھ اس طرح محبت کا معاملہ رہیں. یہ ہے اصل میں سیکھنے کی چیز, یہ ہے اصل میں سیکھنے کی چیز. میرے دوستو حدیث شریف کو سرسری طور پر نہ پڑھیں. حدیث شریف جو ہے اس کو ہم اپنی زندگیوں میں اس طرح اتارا کہ ہمارے ان اقابرین نے حدیث شریف کو کس طرح حاصل کیا, وہ کیسے ایک دوسرے کا اکرام کرتے تھے, کس طرح انہوں نے حدیث کے ایک ایک لفظ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی. یہ تو عمل کی چیز. اسلامی زندگی کی تعمیر حدیثوں ہی کے ذریعے سے. اسلامی ماحول اگر آپ کو بنانا ہے تو آپ کو حدیث شریف کے ایک ایک لفظ. اور دیکھیں اس دور کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہے, ہر زمانے کے حالات الگ الگ ہیں, ہر زمانے کے مسائل الگ الگ ہیں. حدیث شریف پڑھتے ہوئے آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ کون سی حدیث کس وقت کے لیے زیادہ مناسب ہے, اور اس پر آپ غور کریں, اس کی تطبیق دیں, لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں, موجودہ دور کے جو حالات ہیں اس کے مطابق احادیث میں سے آپ باتیں نکالیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی پرسوں میں نے شاید حضرت کے سامنے بات کی تھی کہ یوسف قرضاوی کی کتاب ابھی نظر سے گزری, میں ایک مکتبے میں گیا تو وہاں کتاب رکھی ہوئی تھی کہ السنۃ مصدر المعرفۃ والحضارہ, کتاب کا نام ہے السنۃ مصدر المعرفۃ والحضارہ, مجھے بہت پسند آئی. انہوں نے لکھا ہے, بہت اچھی باتیں لکھی ہے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کن کن چیزوں کی طرف اشارے ہیں, اور ہم اس پر سے بالکل سرسری طور پر گزر جاتے ہیں. تو آپ بخاری شریف پڑھیں, آپ نسائی شریف پڑھیں, ابو داؤد شریف پڑھیں, ان میں کئی ایسی حدیثیں آئیں گی جو موجودہ دور کے مسائل کو حل کرنے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. آپ اس پر سرسری نہ گزریں, غور و فکر کے ساتھ اس کو انتخاب کریں. اور شروع ابواب میں جتنی طلبہ محنت کرتے ہیں پچھلے دنوں کے اندر وہ محنتیں باقی نہیں رہتی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب چلو یہ حدیث فضیلت کی ہے, یہ حدیث ویسے ہی کوئی بات فرما دی. نہیں, بہت کام کی چیزیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث ایسی ہے کہ جس میں قوموں کے مسائل کا حل موجود ہے. اور میرا اور آپ کا یہ یقین ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے ہی میں پوری انسانیت کی فلاح ہے. خلاف پیغمبر کسے رہ گزیر, ہر گز و منزل خاض رسید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف اگر کوئی راستہ اختیار کرے گا کبھی منزل پر نہیں پہنچے. مپندر سعدی کے راہ صفا تما یافت جت در پہ مصطفیٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر کوئی آدمی راستہ نہیں پا سکتا. یہ بالکل پکی بات ہے میرے دوستو, اور یہ ہمارا اذعان ہونا چاہیے, ہمارا یقین مختہ ہونا چاہیے. اسی یقین کو لے کر ہم زندہ رہیں, اور اسی یقین کو لے کر ہم دنیا والوں کو دعوت دیں کہ اگر دنیا میں فلاح, دنیا میں امن, دنیا میں انسانوں کے اندر محبت اور خوشی چاہتے ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آ جاؤ. یہی ایک راستہ ہے, اور دلائل سے سمجھائیے. آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے. ہمارے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ وہ اجازت بھی اس حدیث کی دیا کرتے تھے, رحمن الرحمن ارحم من فی الارض ارحمکم من فی السماء. اب یہ حدیث ہے, اس کو آپ بار بار دہرائیے. آپ لوگوں سے کہیے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو رحمان ہیں اللہ تعالیٰ جو بہت زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے, وہ تو رحم کرنے والوں ہی پر رحم فرماتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ارحم من فی الارض, زمین والوں پر تم رحم کرو, پورے زمین والے, زمین میں بسنے والی تمام مخلوق پر تم رحم کرو. ارحم من فی الارض ارحمکم من فی السماء, اس کا نتیجہ نہیں. جو نبی اپنی امت کو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا. اس وقت جو ہمیں دہشت پسند کہا جا رہا ہے, میں نے وہاں بھی ٹورنٹو میں بعض نوجوانوں سے کہا کہ اس کو خوبصورت الفاظ میں بڑے عربی کتابت سے کرو, اس کے انگلش میں ترجمہ کرو, اپنے ماڈلوں کے ساتھ لگاؤ کہ ہمارے نبی نے ہم کو تو یہ بتایا ہے. یہ جو جگہ جگہ دیواروں پر لکھ جاتے ہیں کہ مسلم از ٹیرر ہے کہ مسلمان ٹیرر ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے تو ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ارحم من خلاف یا ہم کو پھر سمجھ, یہ جس کو یہ تعلیم ملی وہ کیسے ٹیررسٹ ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ حالات ہیں, اس حالات کے مطابق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو علم میں برکت عطا فرمائے, توفیق دے. میں نے حدیث شریف دابیل میں بخاری شریف مولانا عبد الرؤوف صاحب پشاوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی, اور مولانا عبدالجبار اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت مولانا عبدالجبار اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی, حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سے پڑھی, اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی سند مشہور معروف. حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب نے حدیث پڑھی ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف حضرت نانوتوی سے پڑھی, حضرت نانوتوی سمجھ چھپی ہوئی. آپ اس کو دیکھ لیں, اور یہ پوری ہم لوگوں کی سند کا سلسلہ ہے. پھر ہم جب دارالعلوم دیوبند میں ویسے گئے تھے 1959 میں, حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سماعت ہم نے کی حدیث شریف بخاری شریف کی, اور حضرت نے مجھے اپنی خصوصی سند دی تھی. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حضرت مولانا فخر الدین صاحب نے پڑھا, اور شاہ صاحب سے بھی پڑھا ہے. تو حضرت ان کی سند میں حضرت شاہ صاحب کا سلسلہ بھی ہے, اور حضرت شیخ الہند کا بھی مولانا فخر الدین صاحب کی, اور حضرت علامہ بلیاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہم نے اجازت لی. حضرت علامہ بلیاری نے بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا. شیخ عبد الفتاح وہ غدہ تشریف لائے تھے وہاں کینیڈا, تو ہم نے کہا کہ ہم نے جوہانسبرگ میں آپ سے پہلی اور اخیری روایت پڑھی تھی ان کے سامنے, تو زبانی میں نے کہا مجھے آپ اجازت دیں اپنی مرویات. تو ان کے سامنے ان کے پاس ایک رسالہ تھا, تو وہ رسالہ مجھے ہدیے میں دیا, اور اس کے حاشیے پر انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے اپنی تمام مرویات کی ان کی اجازت دی. اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی تمام سندیں ان کے صاحبزادوں نے چھاپ دی ہیں, ان کے تمام اسانید زاہد الکوثری سے اور جتنے عرب کے بڑے بڑے علماء سے انہوں نے حدیث کی سند دی ہے وہ اس میں چھپی ہوئی ہے, اور حضرت نے ہم کو اس کی اجازت دی. میرے دوستو, یہ تو تبرک کی چیز ہے, بڑے علماء کی اجازتیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ان کی نسبتیں ہمارے ساتھ قائم رکھیں. اصل چیز اپنا عمل ہے, ہمیں سب کی سندیں مل جائیں اور ہم سب کے پاس سے حاصل کر لیں, لیکن اگر اتباع سنت اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو کچھ حاصل نہیں. اصل چیز ہے کہ اپنا عمل ایسا ہونا چاہیے. حدیث شریف پڑھنے کے بعد آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقدس حدیثیں پڑھنے کی توفیق دی تو میں اپنی زندگی کو اس پر ڈھالنے کی کوشش کروں. جو آدمی حدیث شریف پڑھنے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتا, یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے, شدید محرومی ہے کہ حدیث شریف پڑھیں اور پھر اس کی تبدیلی نہیں ہو. بعض طالب کو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث شریف پڑھتے ہیں, مشکات شریف پڑھ لی, بخاری میں پڑھتے ہیں, پھر میں نے دیکھا کہ ان کے بال الگ قسم کے ہیں, وہ مدرسوں میں سے باہر جاتے ہیں تو وہ لباس بھی بدل دیتے ہیں. وہ تو بہت ہی حیرت ہوتی ہے ہم کو کہ کس طرح اس کا ضمیر قبول نہیں کر رہا. ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو مدرسے میں طلبہ ایسے ہی اشعار بہت سے ادھر ادھر کے سنایا کرتے تھے, تو وہاں ایک شعر یہ بھی چل رہا تھا کہ بے عشق محمد جب پڑھتا ہے بخاری, بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی. بے عشق محمد جب پڑھتا ہے بخاری, بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی. تمہارے دماغ میں بخار چڑھے گا اس کا کہ میں نے بخاری پڑھی ہے, لیکن بخاری کا جو اثر طبیعت پر ہونا چاہیے وہ تو عشق محمد کے بعد ہی ہوگا. اس لیے درود شریف کی کثرت کریں, آپ روزانہ معمول بنائیں صبح اور شام کہ درود شریف کی کچھ تسبیحات پڑھیں, آپ اس کا معمول بنا لیں کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ حدیث شریف پڑھ رہے ہیں تو درود شریف کی کثرت کریں, اور چلتے پھرتے موٹر میں کہیں جا رہے ہیں درود شریف پڑھیں, اور حدیث پاک کے بارے میں کوشش کریں کہ جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کی کوشش کریں. بھائی ہم نے یہ حدیث پڑھی, اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. کھانے کی حدیثیں پڑھیں, سونے کی حدیثیں پڑھیں, چلنے کی حدیثیں پڑھیں, نماز کے بارے میں جو حدیثیں آتی ہیں تو آدمی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, عمل سے آدمی کی زندگی بنتی ہے. اگر عمل نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں. ہمارے اکابرین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے, علماء دیوبند جو ہیں ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حدیث شریف پر ان کا بے انتہا عمل. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جو تواضع, اتنا بڑا جلیل قدر عالم, کہ بعض ہمارے علماء نے کہا کہ علامہ شامی کے تفقہ سے بھی بڑھا ہوا تفقہ تھا حضرتوں کے بارے میں ہمارا بعض آزاد ہے, لیکن تواضع کا یہ حال تھا کہ سہن میں سبق پڑھا رہے تھے گنگوہ میں, بارش آئی, طلبہ اٹھ کر بھاگ گئے جلدی جلدی, بارش کے قطرے گرتے ہی, اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رومال لیا اور طلبہ کی جو ہوتے ہیں سمیٹنے میں, ہم نے یہ بات کہا ہے میرے دوستو, طلبہ کی جوتیاں سمیٹنے لگے حضرت گنگوہی, انہوں نے کہا کہ میرے طالب علموں کی جوتیاں بارش میں بھیگ جائیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک بخاری کا درس دیا انہوں نے دیوبند میں, لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نسبت کا یہ خیال تھا کہ جب حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح کی بات چلی تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی حضرت کتنی ہے, مولانا طیب کے پیغام کو لے کر میں جاؤں گا رامپور, ضلع سہارنپور کے قصبہ رامپور, وہاں حضرت مولانا طیب صاحب سے نکاح ہوا. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رامپور تشریف لے گئے اور یہ فرمایا رامپور جا کر کہ میں حضرت نانوتوی کے گھر کا حجام بن کر آیا. 40 سال تک جس شخص نے بخاری کا درس دیا اور پورے ہندوستان کے, بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الہند کہہ کر حضرت کی شان کو نہ گھٹاؤ, یہ تو شیخ العالم ہے. حضرت تھانوی جو آدمی شیخ العالم کے درجے پر اتنا بڑا, وہ یہ کہتا ہے کہ میں حضرت نانو صرف سواستے حضرت نانو کے استاد ہیں. میرے بھائیو اپنے آپ کو مٹائے بغیر کبھی علم کا نور نہیں پیدا ہوتا, علم کے لیے مٹاؤ, اپنے اساتذہ کے سامنے ایسے مٹاؤ جیسے حضرت نانوتوی کے سامنے شیخ الہند نے مٹایا تھا. تمام ہمارے اکابرین کا یہ حال ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر تشریف لے گئے, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو چکی تھی, بہت سے لوگ علماء بیٹھے ہوئے تھے. مکان میں سے ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت اسی وقت داخل ہوئے تھے اور دوسرے علماء تھے. گھر میں سے اماں جان نے یہ کہا ہوگا کہ بھائی کسی سے کہو کہ ذرا سا گوشت لے آئے ہمارے, تو کچھ پیسے تھے اور تھیلی گوشت کی. اب وہ گوشت کی تھیلی جو ہمارے ہندوستان میں ہوتی ہے اس میں وہ بہت میلی سی ہوتی ہے, تو وہ میلی سی تھیلی تھی اور تھوڑے سے پیسے لے کر وہ بچی آئی, اور انہوں نے حضرت مدنی کے ہاتھ میں تھما دی, کہا کہ اماں یہ فرما رہی ہیں کہ گوشت لے آئے. اب لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا حضرت آپ کہاں پہ شیو لے جائیں سے ہم لے آئیں گے. اماں جان نے فرمایا کہ گوشت لے آؤ, میری تو سعادت ہے کہ میں شیخ الہند کے گھر میں جا کر گوشت لے آؤں. یہ حضرت شیخ العرب والعجم جس نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر قال اللہ وقال رسول کا درس دیا, قال صاحب هذا القبر, آپ جب وہ حدیث کا درس دیتے تھے حضرت مدنی تو اشارہ فرماتے تھے قبر مبارک کی طرف اور کہا قال صاحب هذا القبر, اس قبر والے نے یہ بات فرمائی. عجیب بات, میں جب پہلی مرتبہ گیا تھا مدینہ منورہ تو میں کچھ بازار میں پیاز اور آلو وغیرہ خریدنے گیا تو ایک دکان پر گیا, وہ ذرا اونچی سی دکان تھی, میں نیچے کھڑا رہا, ایک سیڑھی ایسی دو سیڑھی چڑھ کر وہ آدمی بیٹھتا, تو میں نے اسے عربی میں پوچھا کہ تم ہاتھ البسر یہ کتنے میں, تو انہوں نے میری طرف دیکھا, میں تو چھوٹا سا نیا نیا فارغ ہوا تھا, تو ان کا آئے تعلم تلغ العربیہ کہاں سکی, تو میں نے کہا کہ سی جامع جاوید وقدار العلوم دیوبند, تو انہوں نے پوچھا حل تعارف سید حسین احمد المدنی, میں نے کہا نام ہوا شیخی, بس وہ اتنا سنتے ہی نیچے سے جلدی سے باہر, میں نے سمجھا کہ اتنا تیزی سے کیوں اتر رہا, اور آدر خاطر وہ میرے ساتھ معاملہ کرتے تھے رونے لگا, اور انہوں نے کہا کہ شیخ کے سامنے ہم نے یہاں مسجد نبوی میں دامن عزت طے کیے. یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے 13 سال تک حدیث شریف کا درس مسجد نبوی میں دیا دارالعلوم دیوبند میں, 4000 آدمی فارغ ہوئے حضرت کے ہاتھ پر, لیکن وہ میلی تھیلی لے کر دادن حضرت نے نہیں مانا, حضرت خود تشریف لے گئے اور گوشت لے کر. یہ ہے اصل میں علم جو ہے کہ آدمی اتنا بڑا بننے کے بعد بھی اپنے استاد کے سامنے کھا دی, یہ چیز پیدا کرو میرے دوستو, حدیث شریف کے اثرات اپنی طبیعت میں آنا چاہیے, تو بخاری عشق محمد کے بعد بخاری پیدا پر بخاری کا اثر آتا ہے, بغیر عشق محمد کے بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی. یہ واقعی کسی نے صحیح بات کی, تعلی تو پیدا ہو جاتی ہے ایک بھائی میں فارغ ہو گیا, میں عالم ہوں, میں مولوی ہوں, میں قاری بن گیا, لیکن یہ چیز ہے یہ تو ہمارا اکابرین ان کی جوتیوں میں بیٹھے بغیر نہیں آ سکتے, اس لیے بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی صحبت نصیب فرمائے. بزرگوں کے سوانحات کو بھی آپ پڑھتے رہو اور حدیث شریف کو بغیر وضو کے کبھی نہ پڑھو, اور کوشش یہ کرو کہ کثرت درود ہمیشہ ہو, اور حدیث شریف کو بہت احترام عزت کے ساتھ کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمائے, اور حدیث شریف کی بلاغت پر بھی غور کرو کہ کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہ کسی کے سامنے ذانوی ادب طے نہیں کیا, آپ کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو علم عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملا ہے, علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تعلیمی, میرے رب نے مجھے علم عطا فرمایا اور بہترین علم عطا فرمایا, میرے رب نے مجھے ادب سکھلایا اور بہترین ادب سکھلایا. ہوتی تو جواب میں الخلیف ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو بنی سعد میں پڑا ہوا ہوں, قبیلے بنی سعد کی فساد بہت, رضیت تو فی بنی سعد, آپ نے فرمایا مجھے تو وہاں دودھ پلایا گیا ہے. وہ بڑا عرب کا فصیح قبیلہ تھا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ فصاحت اور بلاغت کا اعلی نمونے ہیں. اس لیے جب بھی آپ حدیث شریف پڑھیں تو اس کے الفاظ پر غور کریں کہ کیسی عربی زبان, آپ کی روح پھڑکنے لگے. اللہ تعالیٰ ہم کو علم اور عمل دونوں میں برکت عطا فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے جمنے کی, اس پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی, اور اسی پر مرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم لا أعصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم رب زدنا علما نافعا, رب زدنا علما نافعا, رب زدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالشهداء والصالحين خير خزايا ولا مفتونين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا, وأنت تجعل الهم والحزن سهلا إن شئت يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتوفنا في من توفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت, نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو ہم نے سدوں نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے توفیق بخشی ہے کہ ہم حدیث شریف پڑھیں. اے اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی, اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو بہت ہی زیادہ قبول فرما, اتنے دینی ادارے ہیں اللہ اسے قبول فرما, ان کی ترقی کے اسباب پیدا فرما, سہولتیں پیدا فرما. اے اللہ جو نئے نئے پروگرام ہمارے ذہنوں میں ہیں اللہ آسانی کے ساتھ اس کی تکمیل فرما. اے اللہ ہر مشکل کو آسان کرنا آپ کے لیے آسان ہے. اے اللہ زمین و آسمان کے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں, آپ جب چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں ان خزانوں کو کھول سکتے ہیں. اے اللہ اپنے رحمت کے خزانے ہم پر کھول دے. اے اللہ ہمیں یسر و آسانی کے ساتھ دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں فہم سلیم عطا فرما. اے اللہ فہم سلیم عطا فرما. اے اللہ علم کی مشکلات کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ تقوی کی زندگی نصیب فرما, ہمارے قلب میں نور پیدا فرما. اے اللہ علم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی عطا فرما. اے اللہ تو نے بہت سے علماء کو علم نبوت عطا فرمایا لیکن گناہوں کی وجہ سے نور نبوت سے وہ محروم رہتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں محروم محروم نہ فرما. اے اللہ علم کے ساتھ نور نبوت بھی ہمیں نصیب فرما. اے اللہ صحیح بصیرت نصیب فرما. اے اللہ صحیح بصیرت نصیب فرما. اے اللہ تیری رضامندی کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. ترقی کے اسباب مہیا فرما. کتنے دین کے ادارے دنیا میں جہاں جہاں کہیں اللہ تو اس کی حفاظت فرما. اے اللہ ساری عالم میں دنیا نے مدارس اسلامیہ کے پیچھے سازشیں شروع کر رکھی ہیں, اے اللہ تو ان کے مکر فریب سے تمام مدارس کی حفاظت فرما, تمام مساجد کی حفاظت فرما, تمام خانقاہوں کی اور ذکر کی مجلسوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ذکر کی مجلسوں کو زندہ فرما. اے اللہ جو لوگ تالیف و تصنیف کام میں لگے ہیں تیرے دین کے پھیلانے میں, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ جو لوگ دوسرے کسی طریقے سے تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ تیرے نزدیک پسندیدہ ہے, اے اللہ اسے قبولیت نصیب فرما. اے اللہ اس کے ترقی کے اسباب پیدا فرما. اے اللہ ہمارے اس ادارے کو بہت ہی قبول فرما. اے اللہ اپنی خصوصی رحمتوں سے نواز دے. اے اللہ خصوصی رحمتیں نازل فرما دے. اے اللہ تو ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ تو ہی ہمارے صحیح رہنمائی کرنے والا ہے. اللہ ہماری نظر تو کوتا ہے, تو ہمارے نہنوں کو ہمارے دلوں کو کھول دے. اے اللہ ہمارے ذہنوں میں صحیح باتیں ڈال دے. اے اللہ ہمیں صحیح باتوں پر چلنے میں استقامت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہمیں وابستہ فرما دے. اے اللہ ان کی تعلیمات کو ہمارے لیے رہنما بنا دے. اے اللہ جیسے انہوں نے پاکیزہ زندگیاں گزار کر کے ہمارے لیے نمونہ چھوڑ گئے, اے اللہ ہم بھی اسی طریقے سے سادہ اور توازوں کے ساتھ زندگی گزارے ہوں, تیری دین کی خدمت میں اپنی زندگیوں کو پورا کرے, اس کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس علم کو اے اللہ مال کمانے کا ذریعہ نہ بنا, اے اللہ تیری رضامندی کے حصول کا ذریعہ بنا. ہماری نیتوں کو درست فرما. اے اللہ تو برکتیں عطا فرما. اللہ ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالشہداء والصالحین. اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.